بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین پر فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 206 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب جواد پناہی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں، جبکہ تہران میں ہمارے سامعین یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری اس مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور۔ پھر سنیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامعین، یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل، اور چند ہی لمحوں بعد آپ سنیں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مذہبی امور اور انقلابی اقدار پر ایرانی عوام کی مکمل پابندی اور شاندار وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے اس کو ایرانی عوام کے اتحاد کا مظہر قرار دیا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایران اور 5+1 کے جامع ایٹمی معاہدے کو ایک بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہوئے سبھی فریقوں کی جانب سے اس کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام کے مقدمے سے وابستہ فریقوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوستانہ طریقے سے مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مذہبی امور اور انقلابی اقدار پر ایرانی عوام کی مکمل پابندی اور شاندار وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے اس کو ایرانی عوام کے اتحاد کا مظہر قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں دسیوں ہزار زائرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک بار پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اس روحانی اور ملکوتی بارگاہ میں آپ سے خطاب کروں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نئے ہجری شمسی سال کو ملک کے لیے ایک اہم سال قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سال اقتصادی لحاظ سے بھی اور آئندہ صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کی بنا پر سیاسی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ برس ایران کے عوام نے کچھ اقتصادی مشکلات کے باوجود سیاسی اور انقلابی میدانوں میں شاندار کارنامے رقم کیے، اور یوم القدس اور یوم آزادی کے جلوسوں میں تاریخی شرکت کر کے انقلاب سے اپنی وفاداری کا ایک بار پھر بھرپور ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مذہبی اور روحانی اجتماعات اور پروگراموں میں شرکت کے تعلق سے بھی گزشتہ برس ایران کے مومن عوام کی شرکت پہلے سے کہیں زیادہ تھی، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوم آزادی کے جلوسوں اور ماہ محرم و سفر کے اجتماعات اور پروگراموں میں ایرانی عوام کی وسیع شرکت دوست و دشمن دونوں کے لیے اہم پیغام کی حامل ہے، اور اس سے دوست و دشمن سب کے سامنے ایرانی عوام نے اپنی شناخت کو منوایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس طرح کے اجتماعات میں ایرانی عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایران کے عوام دین و مذہب کے امور کی پابندی کا معاملہ ہو یا ملک کے سیاسی معاملات اور انقلابی اقدار کی حفاظت کی بات ہو، ہر میدان میں پوری طرح متحد ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عوام کے اتحاد اور انقلاب اسلامی نظام نیز مذہبی امور کی پابندی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ نیا سال بھی اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اقتصادی مسائل کو ملک کے مسائل میں سر فہرست قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اقتصادی میدان میں صورت عمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایران کے عوام کے نقطۂ نگاہ سے اقتصادی مسائل سر فہرست ہیں تو دشمن نے بھی انہی مسائل کو اپنی ترجیحات میں قرار دے رکھا ہے، اور دشمن ایران کو اقتصادی میدان میں کمزور کر کے عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس طرح اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران کے نادان اور بے دین دشمن برسوں سے اس میدان میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اب تک ناکام رہا ہے اور آئندہ بھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں امریکہ کے وعدہ خلافیوں کے جاری رہنے کی صورت میں ایران معاہدے سے پہلی والی پوزیشن پر لوٹ جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ایران اپنے معاہدے پر کاربند ہے، لیکن امریکہ کے خلاف ورزی اگرچہ اس حد تک بڑھی کہ ایٹمی معاہدہ ایرانی قوم کے مفادات کے منافی ثابت ہونے لگے تو ایران ایٹمی معاہدے سے قبل والی پوزیشن پر واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پیر کی رات اصفہان شہر میں ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایران کے جوہری سائنسدانوں کی کوششوں کے نتیجے میں ایران جدید ترین سینٹریفیوج مشین بنانے میں کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن ایٹمی توانائی کے شعبے میں رہبر انقلاب اسلامی اور صدر مملکت نے جو تدابیر اختیار کی ہیں ان کے پیش نظر اگر کبھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ مقابل فریق کی خلاف ورزیوں کے بنا پر ایٹمی معاہدے کو جاری رکھنا بلا جواز بنتا جا رہا ہے تو ماضی کی پوزیشن بلکہ اس سے بھی مستحکم پوزیشن کی جانب واپس لوٹا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی معاہدے سے متعلق امریکی خلاف ورزیوں کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایران اور 5+1 کے جامع ایٹمی معاہدے کو ایک بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہوئے سبھی فریقوں کی جانب سے اس کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ایران اور گروپ 5+1 کے جامع ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کو ناممکن قرار دیا۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موگرینی نے واشنگٹن میں ایٹمی موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس میں تقریر کے دوران 5+1 گروپ کے ساتھ ایران کے ایٹمی معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ جامع ایکشن پلان یا ایٹمی معاہدے پر دوبارہ مذاکرات ناممکن ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بعض شقوں پر دوبارہ مذاکرات کے امکان کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA اب تک 5 بار اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر پوری طرح عمل کیا ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے بابری مسجد انہدام کے مقدمے سے وابستہ فریقوں کو مشورہ دیا ہے کہ دوستانہ طریقے سے مل بیٹھ کر معاملے کا حل نکالیں۔ سپریم کورٹ کے اس مشورے پر معاملے سے جڑے فریقوں کا مختلف رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے لیڈر سبرامنیم سوامی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی تنازع پر جلد سماعت کرے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس تنازع سے وابستہ سبھی فریق اس کو باہمی رضامندی سے حل کریں۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ اگر متعلق فریق چاہیں تو عدالت اس میں مداخلت کرنے کو تیار ہے۔ سپریم کورٹ کے اس مشورے کا جہاں ہندوستان کے مختلف حلقوں نے خیر مقدم کیا ہے، وہی مقدمے کے کچھ فریقوں نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی نے کہا کہ اس سلسلے میں پہلی ہوئی بات چیت ناکام رہی ہے، اس لیے عدالت سے باہر اس کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور رام مندر تحریک کے بانی لال کرشن اڈوانی نے سپریم کورٹ کے مشورے کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سبھی فریقوں کے سلسلے میں عام اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، جبکہ مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ BJP لیڈر سبرامنیم سوامی نے جان بوجھ کر عدالت کو اطلاع نہیں دی کہ اس معاملے پر ماضی میں 6 بار بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کرے گا اور معاملے کا حل عدالت میں نکلے گا۔ فلسطین کی تحریک حماس نے فلسطین میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں امریکی وزارت خارجہ کے موقف کی مذمت کی ہے اور اسے صہیونی حکومت کی مکمل جانبداری قرار دیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے میں فلسطین میں انسانی حقوق کے مسئلے کو شامل کیے جانے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دھمکی دی ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے ایجنڈے میں فلسطین میں انسانی حقوق کے مسئلے کو اگر شامل کیا گیا تو ان کا ملک اس کونسل سے نکل جائے گا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے ایک بیان میں تاکید کی کہ امریکہ کا یہ موقف فلسطینیوں کا خون بہانے اور وحشیانہ جرائم کے ارتکاب کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کے لیے عالمی رائے عامہ میں یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ دمشق حکومت سے ہم آہنگی کیے بغیر شام میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی غیر قانونی ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق شام کے صدر بشار اسد نے روسی اور یورپی پارلیمانی وفد سے ملاقات میں اپریل سے رقہ کی کارروائی شروع کرنے کے بارے میں امریکی فوجیوں کے منصوبے سے متعلق کہا کہ دمشق حکومت کی اجازت کے بغیر شام میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی غیر قانونی ہے اور شام میں کسی بھی ملک کی فوجی موجودگی کو جاہریت سمجھا جائے گا۔ شام کے صدر نے کہا کہ اس اصول کے پیش نظر دہشت گردوں کے خلاف مہم سے متعلق امریکی منصوبہ شامی حکومت کی مدد اور حتیٰ شام کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے بھی نہیں ہے۔ بشار اسد نے کہا کہ امریکی پالیسیاں چند جہتی اور کئی معیار کی ہوتی ہیں اور امریکی سیاستداں بین الاقوامی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کی نظر میں صرف ان کے خاص اور ذاتی مفادات مد نظر ہوتے ہیں۔ 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ نے سعودی عرب کے خلاف قانونی اقدام کیا ہے۔ اخبار یو ایس ٹوڈے نے لکھا ہے کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے 850 ہلاک شدگان اور 1500 زخمیوں کے اہل خانہ اور لواحقین نے جنوبی نیویارک کی عدالت میں سعودی عرب کے خلاف شکایت کی ہے۔ امریکہ کے مذکورہ اخبار نے لکھا ہے کہ امریکہ کے فیڈرل عدالت نے سعودی عرب کو 11 ستمبر کے بعد حملہ آوروں کی مدد کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عدالت میں دائر کیے جانے والے کیس میں ان سعودی حکام کے ناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو 1.5 برس تک امریکہ کے مختلف ریاستوں میں طیارے اغوا کرنے والوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم یہ روح پرور گفتگو سورہ احزاب کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔
یعنی خداوند عالم نے اہل کتاب یہودیوں کے ان لوگوں کو جو ان مشرکین کی پشت پناہی کر رہے تھے ان کے محکم و بلند قلعوں سے نیچے کھینچ لیا اور ان کے دلوں میں خوف و وحشت ڈال دیا۔ ان کا ایک گروہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا اور ایک جماعت کو تم نے اسیر کر لیا، اور ان کی سرزمین، ان کے گھر اور اموال، اور وہ جگہیں کہ جہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھے تھے خدا نے تمہارے اختیار میں دے دیے، اور خدا تو ہر کام کی قوت و قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ شہر یثرب جو بعد میں مدینۃ الرسول کہلایا اور اس کے مضافات میں ہی یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ، اور ان 3 قبائل نے مدینہ کے اصل باشندوں اوس و خزرج کے ساتھ مرسل اعظم کی ہجرت اور مدینہ منورہ میں ورود کے بعد مسلمانوں کے ساتھ باہمی مسالمت آمیز زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان باندھا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کے 2 اول ذکر قبائل بنی نذیر اور بنی قینقاع نے دوسری اور چوتھی ہجری میں اپنا پیمان توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف ایسے اقدامات کیے کہ اہل مدینہ نے ان کو تمام گھر بار کے ساتھ شہر سے باہر نکال دیا اور وہ جلا وطن ہو کر وادی القرا اور خیبر کے اطراف میں بس گئے۔ لیکن تیسرا قبیلہ بنی قریظہ چونکہ اپنے عہد پر قائم تھا، وہ ابھی بھی مدینے میں رہ رہا تھا۔ سن 5 ہجری میں جنگ احزاب کے دوران بنی نذیر کے سردار حی ابن اختب کے ورغلانے اور یہودی برادری کی حمایت کے دہائی دینے پر بنی قریظہ نے بھی یہ سوچ کر کہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، بنی نذیر کے سردار کی بات مان کر مسلمانوں سے اپنی عہد شکنی کا اعلان کر دیا کہ لا عقد بیننا وبین محمد ولا عہد، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ ادھر جنگ احزاب میں خدا و رسول کے مخلص اور جانصار مسلمانوں کے عزم و حوصلے اور پامردی و استقلال اور خداوند متعال کی غیبی امداد اور پشت پناہی کے تحت مشرکین اور ان کے حلیف یہودیوں کو زبردست شکست ہوئی اور شرک و کفر کی پوری بساط ہی الٹ گئی اور خدا کے رسول نے فتح و کامرانی کے ساتھ خندق سے واپسی اختیار کی۔ خدا کی جانب سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ خدا نے کہا ہے کہ عہد شکن بنی قریظہ کا مسئلہ بھی لگے ہاتھوں تمام کر دیجئے، لہذا پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو کسی تاخیر کے بغیر بنی قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی قیادت میں مقدمت الجیش یعنی ہراول دستی کے طور پر ایک لشکر نے جا کر قلعہ بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں نے دیکھا تو کوٹھوں پر چڑھ کر نبی اکرم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں، لیکن تمام بد عہدیوں اور بد زبانیوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو خود بھی ایک وسیع لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے، حضرت علی اور ان کے لشکر کو صبر و بردباری کی تاکید کی اور بنی قریظہ کو پیغام دیا کہ خود کو لشکر اسلام کے سپرد کر دیں۔ قلعے سے نکل کر بد عہدی کے لیے توبہ کریں اور اسلام قبول کر لیں۔ مگر بنی نذیر کے سردار حی ابن اختب نے ایک بار پھر بنی قریظہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور انہوں نے مرسل اعظم کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ چانچہ 25 دنوں تک محاصرہ جاری رہا اور بالآخر خود انہوں نے قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ کو حکم قرار دینے کی شرط پر قلعے کے دروازے کھول دیے۔ وہ سمجھے تھے کہ سعد ابن معاذ سے ان کے گہرے تعلقات ہیں، وہ ضرور ان کے حق میں فیصلہ کریں گے اور انہیں بھی بنی قینقاع اور بنی نذیر کے یہودیوں کی طرح مدینہ چھوڑ دینے کی شرط پر رہائی مل جائے گی۔ مگر ان کی خیانت اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کے سبب اہل مدینہ کو اپنی ناموس، دین و آئین اور زندگی کے لیے جو خطرہ پیش آ گیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سعد ابن معاذ نے خود یہودیوں کے جنگی اصول و قوانین کے مطابق جو ان کے ہاں رائج تھے نرمی سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کیا اور جنگ کے لائق تمام مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے اسیر کر لیے گئے اور ان کی املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ اسی کی طرف سورہ کے زیر بحث آیات 26 اور 27 میں خدا نے اشارہ کیا ہے اور اس پورے مسئلے کو الہی قوت اور اقتدار کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی 28ویں اور 29ویں آیات میں خدا فرماتا ہے،
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.
یعنی اے ہمارے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زرق برق زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو دنیا بھر کی متاع دے کر اچھے انداز میں حسن و خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر خدا و رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بڑا ہی عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے. عزیزان محترم، جنگ احزاب اور بنی قریظہ کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد ان آیات میں خداوند متعال نے ایک بار پھر سورہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ سلسلہ گفتگو کو ملحق کر دیا ہے، کہ جس میں نبی اکرم کے ساتھ ان کی دو ازواج کے نازیبا رویے کی طرف اشارہ تھا، اور خدا نے ان سے توبہ و استغفار کی تاکید کی تھی، اور اب ان آیات میں خود مرسل اعظم کی زبانی انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم کو بھی نبی اکرم اور ان کے اہل بیت کی طرح مسلمان عورتوں اور بیٹیوں کے لیے افتخار اور نمونہ عمل بننا چاہیے. نہ یہ کہ دنیا پر عاشق و فریفتہ دنیا پرست حکمرانوں اور بادشاہوں کی بیویوں اور بیٹیوں کی طرح زر و جواہر اور آرائش و زیبائی کی گرویدہ ہو کر خدا و رسول اور آخرت کو فراموش کر دو. پیغمبر اسلام کی عظمت و حیثیت کو سامنے رکھو. خدا نے ان کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا ہے، جس کا ادنا ترین تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری تمام چیزوں پر الہی ذمہ داریوں کو اہم تر قرار دیں. خود وہ اور ان کے متعلقین وہ زندگی گزاریں جو سب کے لیے ممکن ہو. چانچہ خدا فرماتا ہے کہ بیویوں کو اختیار دے دیں کہ نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر معاشرے کے دیگر افراد کی طرح عیش و عشرت کی امیرانہ زندگی چاہتی ہو تو وہ نبی کی بیوی رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے. نبی کی زوجیت سے تم جدا ہو سکتی ہو. نبی اکرم تم کو متاع دنیا سے مالا مال کر کے تمہارے گھر رخصت کر دیں گے. وہاں تم جیسے چاہنا آرائش ہو آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرنا. لیکن اگر خدا و رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو یہاں دنیاوی زندگی میں دنیا سے دل نہ لگاؤ. مسلمان خواتین کی عامیانہ زندگی گزارو، سختیاں برداشت کرو اور اچھے کام کرتی رہو، کیونکہ خدا نے تم میں سے نیکوکار خواتین کے لیے بہت ہی عظیم اجر آخرت میں مہیا کر رکھا ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کے ساتھ صبر و شکر کی زندگی بسر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کی 30ویں اور 31ویں آیات میں براہ راست خدا فرماتا ہے،
یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
یعنی اے ہمارے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بیوی بھی کوئی کھلی ہوئی برائی انجام دے گی اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور تم میں سے جو بھی اللہ و رسول کی اطاعت کرے گی اور اچھے کام انجام دے گی اسے دوہرا اجر اور بدلہ ملے گا، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کر رکھا ہے. اجزان محترم، خود نبی اکرم کی زبانی بیویوں کو دنیا کی حرص و حوث کے بجائے خدا و رسول اور آخرت کے لیے کام کرنے کی نصیحت کے بعد، اس آیت میں خدا نے نبی اکرم کی بیویوں کو براہ راست خطاب فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں بہت ہیں، تمہارے اچھے اور برے کام مسلمانوں کی نگاہ میں آتے ہیں، خصوصاً عورتیں اس کو اپنے لیے نمونہ و مثال بناتی ہیں، اور اس طرح اچھائیوں یا برائیوں کی ترویج و اشاعت میں تمہارے کام کاج مؤثر ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے تمہارے اچھے اور خدا نخواستہ برے کاموں کے لیے جزا و سزا بھی دگنی قرار دے دی ہے. ظاہر ہے تم نبی کی بیوی ہو اور اس گھر میں زندگی بسر کر رہی ہو جو وحی کا مرکز ہے، جہاں سے تمام احکام و قوانین جاری و ساری ہوتے ہیں. تمہارا پیغمبر کی روات اور احادیث بیان کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. تم دینی احکام سے آشنا اور باخبر ہو، لہذا تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تمہیں اپنے کو لے دے کے رکھنا پڑتا ہے. اس لیے اچھے کاموں پر ایک اجر عمل کا اور ایک اجر نبی اکرم کی عزت رکھنے کا، اسی طرح برائیوں کی صورت میں بھی تم کو دگنا عذاب ملے گا، ایک خود برائی کرنے کا اور نبی کی بیوی ہونے کی فکر نہ کرنے کا. چنانچہ جو بیویاں نیکوکار ہیں ان سے اللہ نے پاکیزہ اور کریمانہ رزق کا بھی وعدہ کیا ہے. معلوم ہوا اسلام نے غیر مسلمین کے ساتھ بھی مفاہمت آمیز زندگی پر تاکید کی ہے، مگر اسی وقت تک کہ جب تک غیر مسلم کفار و مشرکین امن و مصالحت کی انسانی زندگی بسر کریں اور مسلمانوں کو بھی امن و امان کے ساتھ رہنے دیں، اور دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر خود اسلام اور مسلمین کی جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں. دشمنان اسلام کے ترقی یافتہ جنگی ساز و سامان کے مقابلے میں کمزوری اور تساہلی یا احساس کمتری رواج دینے کی اسلام نے معانت کی ہے. خدا کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دینی فرائض ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ بعض اوقات ظاہری حالات کے تحت کمزوروں کو بھی اللہ دشمنوں پر غلبہ عطا کر دیتا ہے. دشمن کے دلوں میں رعب و وحشت پیدا کر دینا یا غیبی قوتوں سے مدد کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اسلامی معاشرے کے انتظام و انسلام کے لیے صرف مادی امور پر نگاہ کرنا صحیح نہیں ہے، اللہ بہرحال مسبب الاسباب ہے. اسلامی نظام میں حکمرانوں کے اہل خاندان کو عیش و آسائش کی زندگی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ عام لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو اپنے لیے نمونہ و مثال قرار دیتے ہیں. اسلامی تہذیب و روایات میں ایک دوسرے کے ساتھ شوہروں اور بیویوں کی خواہشات، چاہتیں اور توقعات دینی تعلیمات اور اسلامی احکامات سے متعارض اور متصادم نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے کی فرمائشیں دین و آئین کے خلاف ہوں تو ان کا پورا کرنا نہ صرف یہ کہ لازم نہیں ہے بلکہ خلاف اور ناجائز ہے. الہی جزاؤں اور سزاؤں میں نہ صرف انسان کا علم اور آگہی بلکہ معاشرے میں مؤثر اور رہنما شخصیات سے رشتے اور تعلقات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور محسوس کرنا اہل علم و اقتدار کا دینی فریضہ ہے. اسلامی آئین میں گناہوں نافرمانیوں کی صورت میں سب برابر ہیں، حتیٰ نبی کی بیویوں کو بھی اللہ معافی نہیں دیتا۔ خدا کی نگاہ میں عظمت و برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ ایمان اور تقوی سے دوری کے بعد کوئی بھی شخص اور کوئی بھی عمل کتنے ہی پائے کا کیوں نہ ہو، خدا کے نزدیک سب بیکار اور بے وزن ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
غور و فکر کرنے اور سوچنے کا مقصد قلب انسانی کی اصلاح اور حق و انصاف کے اصولوں پر زندگی کی بنیاد قائم کرنا ہے۔ جب انسان غور و فکر کے بعد کسی نتیجے تک پہنچتا ہے اور اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غور و فکر کے نتیجے پر عمل کرے اور اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرے۔ قرآن مجید نے بھی بار بار تفکر و تعقل یعنی غور و فکر کی ترغیب دلائی ہے تاکہ انسان مختلف قوتوں اور افکار و نظریات پر قابو حاصل کر سکے اور غور و فکر کے ذریعے صحیح و غلط کا اندازہ لگا سکے۔ اسلام جس قسم کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ محض اپنی خام خیالی کے محور پر سوچتے رہنے اور محسوس حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خام خیالی کو فلسفی انداز فکر کا نام دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید عقل انسانی کو بیدار کرتا ہے تاکہ انسان اپنی شعوری قوتوں کو کائنات میں حق تعالیٰ کی عظمت و حکمت کی نشانیاں سمجھ سکے، اپنی خام خیالی کو بالائے طاق رکھ کر آزاد فکر کرنے کے ساتھ حقائق کو درک کرے اور اوہام و خرافات کے تاریک جنگلوں میں سرگردان و پریشان نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، چاہے وہ موت و حیات کا معاملہ ہو یا ذات باری تعالیٰ کی شناخت و معرفت کا مرحلہ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غور و فکر سمجھنے اور حق و باطل کی تشخیص کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قدورتوں کا غبار پہلے صاف کر لیا جائے، اس کے بعد غور کیا جائے، چاہے وہ الہی مسئلہ یا سماجی موضوع ہو، کیونکہ قدورتوں سے صحیح طور پر سوچنے سمجھنے کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اور سوچ گمراہ کن راستوں پر نکل جاتی ہے جس کے نتائج کبھی کبھی نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو عقل و فکر کے کرشموں سے آج کے دور کے انسانوں سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ آج کے انسان کے لیے تفکر و تعقل نیز سوچنے سمجھنے کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ انسان کی مذہبی، سماجی، سیاسی، اقتصادی، حتیٰ ذاتی زندگی تک میں غور و فکر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر غور و فکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ہو تو بندگی کو منزل کمال تک پہنچانے کا سب سے اہم وسیلہ بن جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا عظیم عبادت ہے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
سامعین، آج کا پروگرام یادوں کے جھروکے 2 فروردین، 23 جمادی الثانی اور 22 مارچ کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سن 709 ہجری قمری جمادی الثانی کے مہینے میں مشہور مسلمان ماہر لسانیات محدث مفسر اور فقیہ ابن عطاء اللہ المعروف شیخ کبیر نے وفات پائی۔ وہ قاہرہ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابن عطاء اللہ نے مشہور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اپنے دور کے عظیم فقیہ بن گئے۔ ان کا حلقہ درس وسیع تھا۔ ابن عطاء اللہ حکام و سلاطین کو واعظ و نصیحت اور ان کی اصلاح کو علماء کرام کی ذمہ داری سمجھتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دور کے حکام کو نصیحت کرتے تھے۔ ابن عطاء اللہ کی اہم تصانیف میں الحکم العطائیہ اور المناجات العطائیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ تیئس جمادی الثانی سن 1340 ہجری قمری کو بزرگ عالم و فقیہ آیت اللہ ملا حبیب اللہ شریف کاشانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1262 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا حبیب اللہ بچپن سے ہی قرآن کریم اور دینی علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں علمی مدارج طے کر لیے اور 18 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ملا حبیب اللہ اخلاقی اور علمی مسائل میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ ضروری مواقع پر سیاسی معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ آیت اللہ ملا حبیب اللہ شریف کاشانی نے مختلف اور متعدد تالیفات چھوڑی ہیں جن میں اسرار العارفین خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ بائیس مارچ سن 1881 عیسوی کو فٹ بال کی بین الاقوامی یونین قائم ہوئی، جس کی ذمہ داری دنیا میں کھیلے جانے والے فٹ بال میچوں کی نگرانی تھی۔ اس یونین کے قیام سے پہلے فٹ بال مقابلے ملکوں کے اندر لیکن غیر سرکاری طور پر منعقد ہوتے تھے۔ اس ادارے کو اب فٹ بال کی بین الاقوامی فیڈریشن فیفا کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کے قیام کا ایک مقصد مختلف ممالک کی قومی ٹیموں کے درمیان منظم اور یکساں قوانین کے تحت فٹ بال مقابلے منعقد کرانا ہے۔ 1901 عیسوی میں پہلا باقاعدہ بین الاقوامی فٹ بال میچ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان کھیلا گیا۔ دو فروردین سن 1342 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کی پولیس انتظامیہ نے ایران کے مسلمان عوام اور علماء کے ساتھ اپنی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قوم میں مدرسہ فیضیہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا اور متعدد طلباء اور علماء کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بعض علماء اور طلباء شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی خونین تحریک کے آغاز اور پھر بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ بائیس مارچ سن 1942 عیسوی کو کرپس مشن ہندوستان پہنچا۔ 1942 کے ابتدائی ایام میں جب جاپان نے سنگاپور، رنگون اور جزائر انڈیمان پر قبضہ کر لیا تو حکومت برطانیہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئی اور اس نے بعض ایسے اقدامات تجویز کرنے چاہیں جن سے ہندوستان کے عوام مطمئن ہو سکیں اور وہ جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ کے وزیراعظم چرچل نے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے چیئرمین کے علاوہ تین ارکان تھے۔ ان ارکان میں اسٹیفرڈ کرپس بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی کے مشورے سے حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا جائے۔ 22 مارچ سن 1942 کو اسٹیفرڈ ہندوستان پہنچے اور 29 مارچ کو ان تجاویز کا اعلان کیا جو کرپس تجاویز کے نام سے معروف ہیں۔ ان تجاویز میں انہوں نے کہا کہ برطانیہ ہندوستان میں ایک نئی وفاقی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے جو دولت مشترکہ کی رکن اور صرف رسمی طور پر تاج برطانیہ کی وفادار ہوگی۔ کرپس کی تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دیگر اقلیتی جماعتوں نے بھی مسترد کر دیں۔ اس طرح 12 اپریل 1942 کو کرپس ناکامی کے ساتھ وطن واپس لوٹ گئے۔ دو فروردین 1361 ہجری شمسی کو ایران کے جنوب مغرب میں مجاہدین اسلام نے جارح عراقی فوج کو پسپائی پر مجبور کرنے کے لیے فتح المبین نامی آپریشن کا آغاز کیا۔ ایرانی فوج نے برق رفتاری سے یہ حملہ کر کے عراق کی جارح افواج کو ایران کی سرزمین سے نکال باہر کیا اور فوجی اہمیت کے حامل تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فتح المبین کارروائی کے دوران عراق کے 25,000 فوجی مارے گئے جبکہ 15,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور بہت سا جنگی ساز و سامان بھی مال غنیمت کے طور پر مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہور ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. جی سامعین یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات. دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔